الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں یہ فرماتے ہیں دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل فرمایا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب یاد کرو اس وقت کو جب کہ تمہارے رب نے تم سے یہ فرمایا تھا کہ لئن شکرتم لأزیدنکم اگر تم میری نعمتوں پر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا ولئن کفرتم اور اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید تو میرا عذاب بہت سخت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات دراصل خطاب بنی اسرائیل سے تھا جن کا اصل وطن شام تھا اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر آ گئے تھے ان کے مصر میں آنے کے بعد وہاں عمالقہ جو ایک قوم ہے اس کا قبضہ ہو گیا شام پر جب فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دیا اور ان کو اطمینان ہو گیا بنی اسرائیل کو تو اب حکم ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہارے جو ملک پر قبضہ کر لیا ہے دوسری قوم نے عمالقہ نے ان سے اپنا جہاد کرو اور ان سے واپس لو اپنا ملک یہ پہنچے وہاں جب دیکھا تو عمالقہ بہت طاقتور لوگ تھے بڑی قوت اور بڑی مضبوط قوم تھی لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا فذهب انت وربك فقادنا انا هاهنا قاعدون اے موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا رب وہ جا کے لڑے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہم نہیں لڑ سکتے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 سال تک وادی دین میں جو ایک میدان تھا اسی میں چکر کاٹتے رہے اس سے باہر نہیں بس اللہ کا حکم ایسا تھا کہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے یہ سزا تھی بتائیے ایک میدان میں اگر کوئی قوم باہر نکلنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے جبکہ بہت سا ایک بڑا مجمع ہو لیکن یہ ایک میدان سے باہر نہیں نکل سکتے اللہ کی قدرت جب جوش پہ آتی ہے اور جب اللہ کا حکم ہو جاتا ہے پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا لہذا ایک میدان میں 40 سال تک پھرتے رہے نہ کوئی عمارت نہ کوئی گھر تین کہتے ہی چٹیل میدان ہوا ہے وہاں انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی اپنے رب سے کم از کم اتنا کر دو کہ ہمیں کچھ غذا کا کھانے پینے کا انتظام ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے درختوں پر ترنج بین لگا دیا وانزل جس کو فرمایا وانزلنا علیکم المن والسلوى من اور سلوا سے یہی مراد ہے ترنج بین لگا دیا جو ایک میٹھا پھل تھا وہ کثرت سے لگا دیا اور بٹیر ان کے پاس آ کر بیٹھ جاتے تھے اور اڑتے نیچے جیسے وحشت ہوتی ہے بٹیروں کو انسانوں سے ڈر لگتا ہے وہ ان کو نہیں لگتا تھا بیٹھ جاتے تھے اور وہ ان کو ذبح کر کے خوب کھاتے تھے یہ ان کی غذا جلتی رہی لیکن اب بھی شرارت کیونکہ ان میں بنی اسرائیل میں شرارت تھی تو انہوں نے کہا کہ وہی پل تم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد ایک ہی کھانا ہمیں کھلایا جا رہا ہے یہی ترنجبین اور یہی بٹے یہی کھاتے رہے لن نصبر علی طعام واحد ایک کھانے پر ہم نہیں صبر کرتے فادع لنا ربك يخرج لنا پر آپ اپنے رب سے کہیے دعا کیجیے کہ ہمارے لیے نکالے اگائے ہمارے لیے مما تنبت الارض من بقلها خام ہمارے لیے اگایا جائے زمین میں سے وقتا بها
اور ککڑیاں اگائی جائیں, وفومیہ اور گیہوں اگایا جائے, وہ عدلیہ اور مسور کی دال اگائی جائے, وہ بنگلیہ اور پیاز اگائی جائے. یہ ان چیزوں کا مطالبہ کر دیا. کتنی ساری چیزیں, یہ پوری لسٹ ہے, مینیو دے دیا, مینیو بنا دیا. ہمیں یہ دیا جائے ہمیں ایک کھانے پر بھروسہ, وہ صبر نہیں کر سکتے. قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. ارے اتنے عمدہ کھانے جو اللہ نے اتارے, جو اللہ کی طرف سے اترا ہوا کھانا تھا, وہ کام وہ اس پر تم اس کو ترجیح دے رہے ہو, ان چیزوں کو, پیاز کو اور دال کو اور ساگ کو اور گیہوں وغیرہ کو. لیکن وہ مانے نہیں. اگر فرمایا کہ اگر تم یہی چاہتے ہو تو جاؤ, پھر نکلو یہاں سے, کسی بھی علاقے میں جا کر اترو, وہاں تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا, وہ بری بات آنے کی وہ ذلت والمسکنۃ, ذلت اور مسکنت ان پر مسلط کر دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ, اور اللہ کے غضب کے مستحق قرار پائے, نعمتوں کی ناشکری کی وجہ سے. اس کو فرمایا کہ دوسری جگہ کے وہی سادنا, اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تم سے تمہارے رب نے یہ کہا تھا, نہیں شکر تم لازیزنکم, اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اضافہ فرمائیں گے, اور اگر ناشکری کی تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. وہ جب اللہ کا عذاب آیا تو کہیں گے نہ رہے, ذلت اور مسکنت مسلط ہو گئی, دوسروں کی نگاہ میں ذلیل ہوئے, عزت نہ رہی, اور مسکنت الگ. تو یہ ہے نعمتوں کے کفر کا نتیجہ, کفران نعمت اس کو کہا جاتا ہے, نعمتوں کی ناشکری کا نتیجہ یہ برآمد ہوتا ہے. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بستی کی مثال جو یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے, اس سے مراد مکہ مکرمہ کے لوگوں کو سمجھانا ہے, مکہ والوں کو سمجھانا ہے. اور بستی یہ کوئی بھی بستی مراد ہو سکتی ہے, ایسی بستیاں بہت سی ہیں جن پر اللہ کا اس قسم کا عذاب نازل ہوا جو اس آیت میں مذکور ہے. وہ بستی ایسی جس کی اللہ نے مثال بیان کروائی, کانت آمنتا مطمئنہ, اس میں امن بھی تھا, سکون بھی تھا, امن سے رہ رہے تھے لوگ اور سکون بھی تھا, مطمئن تھے. یاتیہا رزق, دوسری بات, یاتیہا رزقہا رغدًا من کل مکان, ہر طرف سے رزق آ رہا تھا اور واقعی مقدار میں رزق آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ, بس ان لوگوں نے امن بھی اللہ نے دیا, اطمینان بھی اللہ نے دے رکھا تھا, ہر طرح سے رزق آ رہا تھا, من کل مکان, ہر جگہ سے ان کے پاس رزق سمٹ سمٹ کے آ رہا تھا. فکفرت بانعم اللہ, بس انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری شروع کر دی. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو نعمتیں دے رکھی تھی, ہر طرف سے ان کے پاس نعمتیں آ رہی تھیں, امن سے تھے, اطمینان سے تھے. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا. بما کانوا یصنعون, ان کے اعمال کی وجہ سے. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد مکہ کے لوگوں کو سمجھانا ہے, بستی کوئی بھی ہو سکتی ہے, ایسی کئی بستیوں پر اللہ کا اس قسم کا عذاب آیا. اور بات دوسرا قول یہ, ایک قول, دونوں قول تفسیر نور معنی میں موجود ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد, بستی سے مراد خود مکہ مکرمہ ہے, اور سمجھانا مدینہ منورہ والوں کو ہے کہ دیکھو تم ایسا مت کرنا, کیونکہ مکہ مکرمہ پر 3 سال بہت آیا تھا, شہد ابھی تعلیم میں ان کو مقدور ہونا پڑا نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے. تو مدینہ والوں کو سمجھانا ہے کہ دیکھو تم ایسا مت کرنا, ورنہ تمہارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا اگر تم نے کیا. یہ کوئی قصے کہانیاں تھوڑی ہیں قرآن کریم میں, یہ جہاں جو قصہ ہے اس سے ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو تم ایسا مت کرنا ورنہ تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا, کوئی دوستاب کے پر بڑی لگے تمہارے, اگر خلاف ورزی کرو گے شریعت کے خلاف چلو گے اللہ کے احکامات کے خلاف چلو گے تو تمہارے ساتھ بھی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. لہذا ایک وقت تھا کہ یہاں بھی امن و سکون تھا, اطمینان تھا, اب دیکھیے کیا حال ہے. یہ کفران نعمت کا نتیجہ ہے جو صاف واضح اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ, نعمتوں کی ناشکری شروع کی, فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ, لباس پہنا دیا اللہ نے, لباس کا مزہ چکھایا اس کو, اس کے بھوک کے لباس کا, آٹا کم پڑ گیا, ہاتھ سے مل رہے ہیں آٹا ملتا نہیں اور مل رہا تو خراب ہے. یہ ہے بھوک, ایک قسم کا بھوک کا حال. فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ, جس کو آپ آج کل کی اصطلاح میں ٹینشن کہہ لیجیے, ڈپریشن کہہ لیجیے, اس کو قرآن کریم نے خوف سے تعبیر کیا کہ خوف لگا ہوا ہے, کسی بھی وقت کچھ ہو جائے, کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی ہنگامہ ہنگامہ ہو جائے, کچھ پتہ نہیں, کسی کی جان اور مال محفوظ نہیں, کسی کی جان اور مال جو چاہے جہاں چاہے اگر اس کے پاس ہتھیار ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. یہی ہے خوف, یہ خوف کا عذاب مسلط, بھوک کا عذاب مسلط, یا بے روزگاری مہنگائی ہے, یہ بھی ایک قسم کی بھوک کا عذاب, اور یہ سب کا سب نعمتوں کی ناشکری سے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس قسم کی عذاب. اسی کو فرمایا اگر بستی والے ایمان والے ہوتے, وہ تباہ اور تباہ والے ہوتے, لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض, تو زمین اور آسمان سے ہم ان کے لیے برکات کے دروازے کھول دیتے. ولکن کذبوا, مگر انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو, اللہ کے احکامات کو جھٹلایا, چاہے قولن یا عملن. جیسے ہمارا حال ہے, ہم قولن تو مانتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, پردہ کرنا ضروری ہے, شرعی پردہ ضروری ہے, زبان کی حفاظت ضروری, نظر کی حفاظت, بس مانتے ہیں, عمل نہیں ہے, عمل نہیں ہے. تو بس یہی بات, اگر کوئی شخص کسی کو ملازم رکھے کہ بھائی تمہیں یہ یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, اور وہ بجائے کام کرنے کام تو کچھ نہ کرے, اپنے جو اسے اپنے افسر سے اپنے سیٹ سے بس اس کی تعریف کرتا ہے, آپ بہت اچھے ہیں, میں آپ کو مانتا ہوں, آپ بہت اچھے ہیں, میں آپ کے احکامات بھی بہت اچھے ہیں, بس وہ کہے بھائی کام تو نے جو میں نے تجھے کام بتایا تھا وہ کیا تو نے کہ نہیں, وہ آپ ہیں بہت اچھے, آپ کے احکامات بھی بہت اچھے ہیں, تو کب تک برداشت کرے گا؟ ظاہر ہے اس کو نکال باہر کرے گا, اپنے کام کا آدمی رکھے گا. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے ہیں, وہی اگر منہ پھرو گے, دین سے اعراض کرو گے, دین پر عمل نہیں کرو گے, یہ سب پھر قوم بھائی رکھوں, تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائیں گے, تم ملا رکھوں اور کا رکھوں, وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے, وہ لوگ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اس پر بھی اللہ قادر ہے, یہ بھی اللہ نے آیت نازل کر رکھی ہے قرآن, دیکھو سمجھ جاؤ, ورنہ تمہاری جگہ دوسری قوم لائیں گے اور وہ ہمارے احکامات پر چلنے والے ہوں گے, سنتوں پر, شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے, ان کو تمہاری جگہ لائیں گے. تو یہ ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب مسلط ہوتا ہے, اور اگر تقویٰ اختیار کیا جائے اور اللہ کے احکامات پر چلا جائے, گناہوں سے رکا جائے, تو برکات کا نزول بھی ہوتا ہے. وَلَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, زمین اور آسمان دونوں سے برکتیں ہو سکتی ہیں, اور برکت کا مفہوم علماء نے لکھا ہے کہ البرکت قلیل و کثیر النفع, برکت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر کوئی چیز تھوڑی ہو لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہو جائے, یہ برکت ہے. برکت کی تعریف یہ فرمائی ہے علماء نے کہ قلیل کثیر النفع, قلیل ہو تھوڑی ہو کوئی چیز, دیکھیے جس گھر میں شادی ہو اس گھر میں آپ حال دیکھیے، اس گھر کا اقامت ہو اس گھر کا حال دیکھیے، غریبوں کے پاس تو وہ گوشت کھانے کو نہیں ہے، لوگوں نے ڈیپ فریزر خریدے نہیں تھی نیت سے کہ قربانی کا گوشت اسٹور کر کے رکھے اور مہینوں تک اس کو استعمال کرے، وہاں کے سوراخور کے غریب نے خود بتایا کہ مجھے گوشت نہیں ملا اس بقر عید میں کھانے کو، بتائیے یہ تو اصل میں یہ تمام چیزیں اللہ کے مذہب کو جوش دلانے والی باتیں ہیں ساری، کہ غریب تو بھوک سے مرے، ہمارے ڈیپ فریزر اور ہمارے فریزر گوشت سے بھرے ہوئے ہوں، مہینوں تک بیٹھ کے کھائیں، قورمے بنائے، بریانیاں پکائیں اور دعوتیں کریں اپنے دوستوں کی جو پہلے سے کھائے پیے ہیں، ہے اللہ کے غضب کو جوشنا ہے کہ وہ غریب کو مر رہا اور یہ اپنی دعوتیں اڑا رہا، یہ ہے کفران نعمت اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب جوش میں آتا ہے، امن اور سکون جڑ جاتا ہے، بھوک کا عذاب مسلط ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن اصول بیان فرمایا، اصول وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم کسی قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کے بڑوں جو اس کے دنیاوی اعتبار سے، أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا مطرف دنیاوی اعتبار سے نعمتوں والے، دنیاوی نعمتیں رکھنے والے لوگ، ان کو فسق و فجور میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، فَقَطَعُوا فِيهَا، پر وہ اس ملک میں وہ فسق و فجور میں مشغول ہوتے ہیں، اس قوم کے بڑے جو سمجھے جاتے ہیں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانیوں میں، اللہ کی بغاوتوں میں، سنت کے خلاف زندگی میں مشغول ہوتے ہیں، فَقَطَعُوا فِيهَا بَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، بس جب یہ ایسا ہو جاتا ہے تو ان پر ہمارا قول سچا ہو جاتا ہے، فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اس بستی کو یا اس ملک کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، یہ وَقَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ، اور یہ مت سمجھنا کہ پہلے ایسا ہے، پہلے بھی ہوا ہے، بعد میں بھی ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد بہت سی بستیوں کے ساتھ ہم نے ایسے ہی کیا ہے، وقفا بحب کبھی دونوں کی عبادی قبیر و بصیرہ، اللہ بہت واقف ہے اپنے بندوں کے اعمال سے، اچھی طرح واقف ہے ان کے گناہوں کی، دونوں کی عبادی قبیر و بصیرہ، قبیر بھی ہے باخبر بھی ہے دیکھ بھی رہے، دیکھیے کیا ہو رہا ہے، میں آیات سنا رہا ہوں اور آج کل کے حالات دیکھیے، قوم کے بڑے کیا متقین اللہ والے جو دنیاوی اعتبار سے بڑے ہیں، چاہے وہ اہل حکومت ہو یا اہل سربت ہو، اہل مال و دولت ہو، دونوں کا حال، وہ سب اس میں داخل ہے، مطرف میں سب داخل ہے، مطرف کے مقبول میں، دیکھیے کیا حال ہے، یہ تباہ ہونے والی قوم کی علامت ہے، اور کسی بھی وقت کوئی عذاب، یہ اللہ کا قرآن تو جھوٹا نہیں ہے، کوئی بھی عذاب آ سکتا ہے، صحابہ علیہ القول فدمرناها تدمیرا، ایسا ہلاک کرتے ہیں کہ نام و نشان بھی ملتا، دمرناها تدمیرا کا مطلب ہے اچھی طرح ہلاک کرنا، اچھی طرح برباد کرنا، یہ مطلب مفعول مطلق بعد میں رہتا، دمرناها تدمیرا، یہ تدمیرا مفعول مطلق ہے کہ ہلاک کرنا بھی ایسا ایسا نہیں، اچھے طریقے سے ہلاک کر دیتے ہیں، ایسی قوم کو برباد کر دیتے ہیں، تو نعمتوں کا یہ حال کہ اپنا دعوتیں ہو رہی ہیں اور دعوتوں میں جو بچ گیا اس کو گھر کے باہر پھینک دیا، گٹروں میں پھینک دیا، باہر پھینک دیا، جو چاول بچا ہے وہ باہر پھینک دیا، یہی ہے پھر اللہ کا عذاب، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ ہمارے بڑے اساتذہ میں سے ہیں، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمتہ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، یہ اپنے استاد کے پاس ہے، میاں اظہر حسین صاحب رحمتہ اللہ علیہ، مولانا اظہر حسین صاحب، ان کے ساتھ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد حضرت نے فرمایا، مولانا اظہر حسین صاحب نے جب مفتی شفیع صاحب نے دسترخوان اٹھانے کی کوشش تیاری کی، فرمایا دسترخوان اٹھانا آتا ہے، مفتی صاحب چونکہ شاگرد نے فرمایا حضرت آپ ہی بتا دیں کیسے اٹھایا جاتا ہے، میں تو نہیں جانتا، فرمایا یہ جو روٹی کے جو چھوٹے چھوٹے گھوڑے ہیں، جو آٹے کے ذرات ہوتے ہیں، ان کو جمع کرو، فلا جگہ پر چیوٹیاں ہیں، چیوٹیوں کا بل ہے، وہاں پہ جا کے ان کو ڈالو، یہ وہاں ڈالو، وہاں رکھ دو، وہاں چیوٹیاں آتی ہیں، وہ خود ہی اٹھا لیں، اور جو یہ روٹیوں کے چھوٹے چھوٹے جو کنارے ہیں جو کچے رہ جانے کی وجہ سے کچی جہاں سے روٹی رہ جائے اس کو کھانا خلاف سنت ہے اس کو ہٹا دینا چاہیے نکال لینا اگر جو روٹی کا ٹکڑا کچا رہ جائے تو یہ جو کچے کنارے وغیرہ رہ رہے تھے ان کو جو الگ کیا گیا ہے ان کے چھوٹے چھوٹے گھوڑے کھا لو پورا جگہ پرندوں کی میں نے جگہ بنا رکھی ہے وہاں پر پرندے آتے ہیں وہ ان کو کھا لیں اور جو یہ ہڈیاں ہیں ہڈیاں ان کو جمع کرو فلا جگہ کتا آتا ہے میں وہاں رکھ دیتا ہوں فلا جگہ کتا آتا ہے وہ وہاں کھا لے گا مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ جو بچی ہوئی چیزیں تھیں ان کی بھی اس قدر قدر ہے واہ یہ ہے بزرگ اور اللہ والے جو ان نعمتوں کی ایسے قدر کرنا سکھائی اور ایک مرتبہ حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پانی بچ گیا کسی ضرورت کی وجہ سے بعد میں پوچھا گیا کہ اس شخص کو دیا جس کو گلاس وغیرہ دیا تھا اسے پوچھا کیا کیا وہ بچے ہوئے پانی کا کے پھینک دیا میں نے فرمایا ارے وہ طوطے کا جو پنجرا ہے اس میں ڈال دیتے پھینکا کیوں تم نے پھینکنے سے فائدہ کیا ہوا وہ طوطے کا جو پنجرا ہے اس کے برتن میں ڈال دیتے وہ پی لیتا اور پھر فرمایا ایک اصول سن لو کہ جس اللہ کی جس نعمت سے آدمی بہت زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے اس نعمت کی تھوڑی سی مقدار کی قدر کرنا بھی اس پر واجب ہے اس کو ضائع کرنا گناہ ہے اس کے ذمے لہذا جن جن نعمتوں کی انسان بہت زیادہ جن نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کی چھوٹی سی مقدار کی قدر کرنا بھی اس کے ذمے واجب ہے واجب نہیں کرے گا تو ناشکرا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص آیا حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کہ ضرورت ہے کچھ ضرورت مند ہوں حضرت نے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان کے پاس چلے جاؤ وہاں سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی اب یہ پہنچے وہاں پہنچے تو گھر سے آواز آ رہی ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو ڈانٹ رہے ہیں کس بات پر چراغ میں ضرورت سے زیادہ تیل ڈالنے پر کہ ضرورت سے زیادہ چراغ میں کیوں تیل ڈالا اب انہوں نے دستک دی باہر تشریف لائے اور یہ عرض کیا مجھے یہ ضرورت کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے تو اشرفیوں کی پوری تھیلی اٹھا کے لا کے دے لو جو لے جاؤ اپنی ضرورت پوری کر دو اس نے کہا ایک بات تو بتا دیجیے یہاں تو آپ نے اتنی میری ضرورت سے زیادہ یہ میری ضرورت اتنی نہیں کہ آپ نے مجھے پوری اشرفیوں کی تھیلی دے دی اور یہاں آپ اپنی بیوی کو ڈانٹ رہے چراغ میں تھوڑا سا تیل زیادہ ڈال دیتا فرمایا میاں سنو یہ جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ اللہ کے راستے میں دیا ہے اس کا تو اللہ مجھے حساب دے گا انشاءاللہ اجر دے گا اور یہ جو چراغ جو گھر کا استعمال ہے اس کا ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے کہ ہم سے بزرگ غلطی نہ ہو جائے اس لیے میں نے ڈانٹا یہ ہے نعمتوں کی قدر کرنے والے حکیم الامت فرماتے رحمت اللہ علیہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے آج تک چپلیں سیدھے ہاتھ میں پکڑی ہوں اور پیسے الٹے ہاتھ میں پکڑے یہ ہے دیکھیے کیا آدر سکھاتے ہیں اللہ والے کہ میں نے مجھے یاد نہیں کہ آج تک چپلے میں نے سیدھے ہاتھ میں پکڑی ہوں اور الٹے ہاتھ میں پیسے پکڑے ہوں ایک طالب علم کو دیکھا مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے مشکات ہاتھ میں لیا ہوا سردی کا موسم تھا موزے بھی ہاتھ میں لیا ہوا اور موزے وہ اس حدیث کی کتاب سے لگ رہے تھے حضرت کانپ کے رہ گئے کانپ کے چل رہے تھے چلتے چلتے رک گئے اور کانپ گئے فرمایا تم طالب علم ہو طالب علم ایسا ہوتا ہے حدیث کی کتاب ہاتھ میں اسی ہاتھ میں موزے لے رکھے ہیں اور وہ موزے حدیث کی کتاب سے لگ رہے ہیں یہ ادب سیکھا ہے تم نے تو فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ میں نے آج تک سیدھے ہاتھ میں چپلیں پکڑی ہوں الٹے ہاتھ میں پیسے پکڑ میں دیکھتا ہوں یہاں لوگوں نمازیوں کو بڑے بڑے نمازی ہیں چپل سیدھے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور اللہ حقارت سے بچائے لیکن بات تو بتانی ضروری ہے کسی کی حقارت سے اللہ بچائے حقارت سے نہیں کہہ رہا ہوں حقارت دل میں لانا حرام ہے کسی مسلمان اور فرمایا کہ میں نے بستر میں سرانے کی جگہ نشان لگا رکھا ہے چادر جو اوڑھتا ہوں یا لحاف اوڑھتا ہوں سردیوں میں سرانے کا نشان لگا رکھا ہے جب وہ دھلے گا تو اب وہ سرانے کا جو نشان لگا ہوا ہے وہ وہیں پہ ہمیشہ سرانا ہو ہی رہے گا ایسا نہ ہوا ایسا ہمارے لحاف اور ہماری چادریں جو ہم اوڑھتے ہیں رات کو سوتے ہوئے وہ کبھی سرانا کچھ بنتا ہے اس کا اور پینٹی کچھ بن جاتی ہے وہی آج لحاف اڑا تو آج جو سرانا ہے کل وہ پائنٹی بنی ہوئی وہ پاؤں کی طرف چلا گیا ہوا تھا. حضرت نے نشان لگائے ہوئے تھے کہ یہ نشان ہے ابھی ہمیشہ سرانے کی طرف رہے گا. یہ اس کا بستر پہ جو بستر کا گدا اس پہ نشان لگایا ہوا تھا یہ سرانے کا ہے, اب یہ پائنٹی نہیں بنے گا. اور فرمایا مجھے یاد نہیں کہ میں نے بستر پر بیٹھ کر کھانا کھایا ہو تو کبھی میں نے پائنٹی کی جگہ جہاں لیٹنے والے کے پاؤں ہوتے ہیں وہاں بیٹھ کر میں نے کھانا رکھ کے کھایا, ہمیشہ سرانے کی طرف یا اس کے قریب رکھ کے وہاں کھانا کھایا. اور یہ بھی فرمایا مجھے یاد نہیں کہ بستر پہ میں نے پاؤں کی جگہ پائنٹی کی جگہ سر رکھ کے لیٹا ہوں, اور جہاں وہ سر ہونا چاہیے میں نے وہاں پاؤں کر دیا ہوں, الٹا لیٹ گیا ہوں بستر پر. یہ بھی مجھے یاد نہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے رزق میں برکت اللہ عطا فرماتے ہیں. یہ نعمت کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث شریف, صحابہ حاضر خدمت ہوئے مدینہ منورہ کے کہ ہم آئے ہیں اس وجہ سے کہ ہم سب کے بعد بہت سے ایسے ہیں جن میں ایک ہی کاروبار کرنے والے ہیں, ایک ہی کام ہے ہمارا بھی, دوسرے صحابی بھائی کا بھی وہی کام ہے, میرا بھی وہی کام ہے. آپ ہر چیز کی قیمت مقرر فرما دیجئے تاکہ ہمارے اندر لڑائی جھگڑا نہ ہو. ایسا نہ ہو کہ وہی چیز میں کم داموں میں فروخت کر رہا ہوں, میرا دوسرا بھائی مجھ سے بھی کم داموں میں فروخت کر لے تو مجھے دل میں میرے دل میں بات آئے گی. لہذا آپ قیمتوں کے ریٹ مقرر کر دیجئے, چیزوں کے ریٹ مقرر, قیمتیں مقرر کر دیجئے تاکہ ہم سب ایک قیمت پر بیچیں. فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض الباسط الرابط. خود سے قیمتیں مقرر نہ کراؤ, قیمتیں تو اللہ کی طرف سے متعین ہوتی ہیں. اگر تم مراد یہ تھی مراد قیمتوں کا اللہ کی طرف سے متعین ہونا, یہاں اس واضح اشارہ اس طرف ہے کہ اگر اعمال صحیح ہوں گے تو قیمتیں مناسب ہوں گی, پہنچ کے اندر ہوں گی قیمتیں چیزوں کی, اور اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے تو پہنچ سے باہر ہو جائیں گی چیزوں کی قیمتیں. اللہ کی طرف سے جب مقرر ہو تو اعمال کو معیار بنا کر اللہ مقرر کریں گے قیمتوں کو. لہذا فرمایا ان اللہ هو المسعر, اللہ قیمتوں کے مقرر کرنے والے ہیں. یہ جو ریٹ اوپر چڑھ رہے ہیں نیچے آ رہے ہیں یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور یہ اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. القابض, اور پھر فرمایا ان اللہ هو المسعر القابض. قابض یعنی کوئی چیز بازار میں دستیاب نہیں ہو رہی, یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے, یہ بھی اعمال کا نتیجہ ہے کہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں, بازار میں شارٹ ہو گئی, چیز مل نہیں رہی, اور مل رہی تو خراب مل رہی, یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. القاسم, اور فرمایا کہ چیز بہت قابل مقدار میں مل رہی ہے, اتنی ضرورت بھی نہیں اتنی دستیاب ہو گئی, یہ بھی اللہ کے حکم سے. اور بطور قاعدہ کلیہ کے آخر میں فرمایا الرازق, رزق عطا کرنے والے بھی اللہ تعالیٰ ہے. ان اللہ هو المسعر القابض البازق الرازق, اللہ ہی قیمتیں مقرر کرنے والے, اللہ ہی مارکیٹوں سے چیزوں کو شارٹ کرنے والے, وہ بھی اللہ کے حکم سے. اور چیزوں کی فراوانی بہت زیادہ دستیاب ہو جانا یہ بھی اللہ کے حکم سے, اور رزق بھی اللہ کے قدرت سے, اور سب کا تعلق اعمال سے ہے. شکر گزاری پر برکت, نہ شکری پر شارٹ ہو جانا, قیمتوں کا پہنچ سے باہر ہونا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, رزق کی قدر کی توفیق عطا فرمائے, اور تقویٰ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے.